زمیمہ نمبر چار بعنوان راہ نجات، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ میں وسیلہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس عنوان کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ اسی آیت کے اختتام میں ارشاد ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس عنوان میں فلاح و کامیابی کا راستہ آسانی سے پالیں گے۔ تفصیل مدارک میں وسیلے کی تعریف یوں بیان ہوئی، وسیلہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تفصیل مدارک کو تنزیل وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت، اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ بنانا چاہیے، اور یہی احادیث کریمہ میں بھی بارہا وارد ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلى، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز ادا فرماتے۔ سنن ابی داود ابواب قیام اللیل باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل۔ معلوم ہوا کہ نماز اور نیک اعمال غم و تکلیف کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، اور انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ گناہوں سے دور رہ کر نیک اعمال اختیار کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کبھی بتقاضائے بشریت انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 53، قل اے محبوب، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یعنی گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا ازالہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 64، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر وہ لوگ جب گناہ و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤوکا، تو اے حبیب آپ کے حضور حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول ان کی شفاعت فرمائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ آیت وسیلے کے دوسرے پہلو کی واضح دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ترک گناہ اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو تو پھر وسیلے کی صورت یہ ہے کہ گناہگار بندے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور مبارک کے پاس آیا اور عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا میں نے قرآن میں یہ مذکورہ آیت سنی ہے اور اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں اور آپ کی شفاعت حاصل کروں۔ پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار کہے اور چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عربی سے کہو کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرے۔ اسی طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں جنہیں مشکل وقت میں پکارنے اور وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں اسے کوئی مددگار نہ ملے اور وہ پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ مجمع الزوائد اور منبع الفوائد، کتاب الاذکار، باب ما یقول اذا انفلتت دابته او اراد غوثا او اضل شیئا۔ معلوم ہوا کہ خاص محبوبان خدا عوام الناس کے لیے مشکلات میں وسیلہ ہیں۔ یہ روایات اور احادیث تو دنیا کی پریشانی کا حل بتا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں، قیامت کے دن سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں۔ اگر وہاں نجات ملی تو کامیابی ہے، اور اگر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی اور ایمان اور عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس پر تباہی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے پیاروں کو مشکلات میں وسیلہ بنانے کا درس ہے۔ اب اگر کوئی اسے شرک و بدعت قرار دے تو معاذ اللہ، روز قیامت ہمیشہ کی رسوائی اس کا مقدر ہوگی کہ قرآن و حدیث جس کام کا حکم دیں یہ اس کو شرک و بدعت سمجھتا ہے۔ بلکہ دنیا تو کیا، قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے گا، اور وہاں جب اہل محشر کو مشکل درپیش ہوگی، ساری مخلوق پریشان ہوگی، ایک ایک نبی کے پاس جائے گی اور وہ واپس کریں گے، تو بالآخر نبی غم غسار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی اور وہ فرمائیں گے، انا لہا، میں ہی ہوں۔ بخاری شریف، کتاب التوحید، باب کلام الرب لیوم القیامہ مع الانبیاء وغیرہم، یعنی مشکل و پریشانی سے اپنی امت کو بچانے کے لیے میں ہی ہوں، پھر آپ ہی کی شفاعت سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اس وقت ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرے گا، مگر فائدہ اسی کو ہوگا جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ جانا اور مانا ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پیارے بندوں کو کیا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کتنے حسین پیرائے میں اس بات کو ذکر کیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خدا را، یہود و نصارہ اور شیاطین کی سازش سے دور رہیے کہ وہ اللہ کے مقبول بندوں سے دور کر کے ہمیں براہ راست حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا سر چشمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اور جب تک مسلمانوں میں اپنے انبیاء اور بزرگان دین کی محبت باقی ہے تب تک ہم ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ایک طرف یہود و نصارہ اور شیاطین کی کوششیں ہیں کہ وہ ہمیں اللہ والوں کی محبت سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو اللہ والوں کی محبت کو ہمیشہ کی کامیابی کا ضامن قرار دیتی ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے باب قائم کیا، المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، اور اس میں حدیث ذکر کی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کے آنے کا سوال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ بس اللہ اور رسول کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت مع من احببت، یعنی تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ والآداب، باب المرء مع من احب۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً بندوں کا حامی ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً بندوں کا حامی، ناصر اور مددگار ہے، مگر اس کے محبوبین سے مدد مانگنا بھی قرآن و حدیث سے بارہا ثابت ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد حاصل کرنا در حقیقت انہیں وسیلہ ہی بنانا ہوتا ہے۔ چنانچہ مدرس مکہ مکرمہ حضرت شیخ سید محمد بن علوی مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور آپ نے یہ بات فرمائی اپنی کتاب مفاہیم یجب ان تصح یعلم کل احد ان الموحد اذا طلب شیئا من ذی الجاہ عند اللہ۔ مسلمان کی بات خوب جانتا ہے، جب کوئی شخص کسی بزرگ اور عند اللہ مرتبے والے سے کوئی چیز مانگتا ہے، فلا یرید منہم ان یخلقوا شیئا، تو ان کے بارے میں خالق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا، وانما یرید ان یتسببوا له بما اقدرهم اللہ علیہ من دعاء وما شاء اللہ من تصرف، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دعا و تصرف یعنی مدد کرنے کی قوت عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں بزرگوں کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ بغداد کتاب کا نام ہے، اس میں مقدمۃ المصنف باب ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصہ بالعلماء والزہاد، اس میں موجود ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انی لأتبرک بأبی حنیفہ، میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، وأجیء الی قبری فی کل یوم یعنی زائرا، میں ان کے مزار پر روزانہ حاضری دیتا ہوں، فإذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین، تو جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں، وجئت الی قبری، اور پھر ان کی قبر مبارک پر حاضر ہوتا ہوں، وسألت اللہ تعالی الحاجۃ عندہ، اور ان کے پاس اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہوں، فلا تبعد عنی حتی تقضى، تو میں ابھی وہاں سے دور نہیں ہوا ہوتا کہ میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی مزارات پر حاضر ہو کر انہیں اپنی پریشانیوں کے لیے وسیلہ بنانا امت کے آئمہ کا طریقہ کار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس لیے اللہ کے پیاروں کے مزار پر جانے سے اور ان کو وسیلہ بنانے سے منع کرتا ہے کہ وہاں خرافات ہیں، تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی بے عمل مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہے کہ تم دین اسلام ہی چھوڑ دو۔ ایسے شخص سے یہی کہا جائے گا کہ اسلام تو سچا مذہب ہے، اگر کوئی بے عمل ہے تو اسے اپنا عمل درست کرنا چاہیے، اور پھر یہ تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ان پاکیزہ مقامات کو ان خرافات سے پاک کر دیں، نہ کہ مسلمانوں کو وہاں جانے سے روک کر لا شعوری طور پر یہود و نصارہ اور شیاطین کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو اسے روکیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ اسی طرح ہر گندگی سے ان پاکیزہ مقامات کو پاک کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کی خاطر ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ رحمہ کے رسالے بنام الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کو مسلمانوں میں عام کر دیا جائے، تا تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھ سکیں اور بے دھیانی میں یہود و نصارہ کے آلہ کار نہ بنے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں سجدہ تعظیمی جو لوگ مزارات پہ کرتے ہیں ان کا رد فرمایا۔